السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبح للہ ما فی السماوات والارض وهو العزیز الحکیم، له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم، صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير، رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين، آمين يا رب العالمين. انشاءاللہ آج سے سورۃ الحدید کا مطالعہ شروع کر رہے ہیں. ابتدائی تین آیات آپ کے سامنے بھی پڑھی بھی ہیں الحمدللہ. سورۃ الحدید ایک قرآن حکیم کا بہترین مقام اس لحاظ سے کہ پورے دین کا نچوڑ ہے اس سورہ مبارکہ میں. ایمانیات کے موضوع سے اور بالخصوص ایمان باللہ، ظاہر ہے جو بنیاد ہے نا عقیدے کی، اللہ پر ایمان، اس موضوع سے یہ سورت شروع ہوتی ہے اور پھر اس کا ارتقا اس طرح زبردست طریقے سے آگے کی طرف جاتا ہے اور ایک انسان کی انفرادی جو کچھ بھی دین کے حوالے سے ذمہ داریاں ہیں ان پر بات کرتے ہوئے پھر اجتماعی ذمہ داریاں، پھر اسی طرح اس زندگی کا مقصد، اللہ نے دنیا کو کیوں بنایا، انسان کو کیوں پیدا کیا، رسولوں کو کیوں بھیجا، جنت جہنم کس کو ملے گا، منافق کون ہیں، اقرار کرنے والے کون، انکار کرنے والے کون، کس کو کیا، بہت ہی ایک جامعت کے ساتھ اس پوری سورہ مبارکہ میں ایمان اور ایمان کے تقاضے اس پر تفصیل کے ساتھ بات ہوئی ہے. عملی گمراہیاں کیا ہیں، عقیدے کی گمراہیاں کیا ہیں، ایک انسان کیسے اللہ سے دور ہوتا چلا جاتا ہے، یہ سارے موضوعات انشاءاللہ ہم دیکھیں گے اس سورہ مبارکہ میں. باقی جھجھوڑنے والا انداز ہے، ایک باقاعدہ خطابی انداز، ویسے تو پورا قرآن ہی ظاہر ہے خطابی انداز میں ہے، تقریری انداز میں، لیکن یہ ہے کہ اس سورہ مبارکہ میں خاص طور پر ہم دیکھیں گے کہ خطاب، ولولہ انگیز خطاب، زبردست جھجھوڑ دینے والا، وہ ہمارے سامنے آئے گا اور مختلف انداز میں جھنجھوڑنے کا جو یہ معاملہ ہے یہ ہم دیکھیں گے. ابتدائی جو چھ آیات ہیں یہ کہہ سکتے ہیں آپ تمہید بھی ہے پورے موضوع کی، اور ان آیات کی خاص بات یہ ہے کہ اس میں ذات و صفات باری تعالی کو مضمون بنایا گیا ہے. اللہ سبحانہ و تعالی کی تسبیح، اللہ کی قدرت، اللہ کی طاقت اور انسانی عقل جتنا اللہ کی ذات کو سمجھ سکتی ہے، جتنا ادراک ہو سکتا ہے اس حد تک، جو بھی تفصیلات وہ ہم دیکھیں گے ان آیات میں ہمارے سامنے آ جائے گا. فرمایا جا رہا ہے سبحا للہ ما فی السماوات والارض، ماضی کا صیغہ ہے سبحا، پاکی بیان کی، اس کا جو مضارع بنتا ہے یعنی حال اور مستقبل، یسبحو جس کا ترجمہ بنتا ہے پاکی بیان کرتا ہے یا کرتی ہے یا اور کرتے رہیں گے، یہ بھی اس کا ترجمہ، لیکن یہاں سبحا ہے، سبحا ماضی میں بات ہو رہی ہے، پاکی بیان کی، ایک کام ہو گیا. یہ خاص انداز ہے قرآن کا، قرآن میں اللہ سبحانہ و تعالی نے بہت اہم مقامات پر ماضی کا صیغہ کہ یہ ہو چکا، اور یہی اللہ سبحانہ و تعالی کی معرفت کا ایک پہلو ہے. یہ جو مستقبل ہے اور جو ماضی ہے اور جو حال ہے یہ میرے اور آپ کے لیے ہے، اللہ کے لیے نہیں ہے. اللہ کے لیے کچھ بھی ماضی، کچھ بھی مستقبل، کچھ بھی حال نہیں ہے. یہ ٹائم کانسٹنٹس ہمارے ساتھ ہیں، ہم اس ٹائم کے ساتھ، ٹائم اینڈ اسپیس میں ہم باؤنڈ ہیں، اللہ نہیں ہے. اللہ نے جب کریٹ کیا، تخلیق فرمائی ہماری یا اس کائنات کی، تو اس کائنات کا ٹائم، اس کا وقت شروع ہو گیا. جتنی وسعت دی، جتنا بڑا بنایا وہ اسپیس بن گئی، اور جو وقت، جس وقت شروع کیا گیا وہ وہاں سے ٹائم چل رہا ہے. اللہ تو اس سے باہر ہے، وہ ٹائم اور اسپیس کے اندر نہیں ہے، اس کے لیے کوئی آج کل پرسوں کچھ نہیں ہے، سب کچھ اللہ کے سامنے ہے. جو ہمارے لیے مستقبل ہے وہ اللہ کے سامنے ہے، بالکل اللہ سے کچھ چھپا ہوا نہیں۔ تو یہ خاص انداز ہے، پاکی بیان کی، کر چکا، کر دی۔ کس کی پاکی؟ للہ، اللہ کی، اللہ کی حمد و ثنا، اللہ کی قدرت، اللہ کی طاقت کا اظہار ہو چکا، یہ ہے اس کا سادہ معنی۔ اب جیسے قرآن ہمیں کہتا ہے دیکھو یہ اپنے آس پاس دنیا کو دیکھو، پہاڑوں کو دیکھو، سمندر کو دیکھو، اونٹ کو دیکھو، کیسی کیسی مثالیں قرآن نے ہمارے سامنے، شہد کی مکھی کی مثال رکھی ہے، دیکھو مکڑی کی مثال رکھی ہے، دیکھو یہ ساری مخلوقات جاندار ہوں کہ بے جان ہوں، اللہ کی طاقت کا اظہار کر رہے ہیں۔ یہ اتنے بڑے بڑے پہاڑ جن کو دیکھ کر ہیبت طاری ہوتی ہے، تو یہ پہاڑوں کا یہ معاملہ ہے تو اس کو بنانے والا کیسا ہوگا؟ یہ سورج جو ہے جس کی گرمی، جس کے اندر ہونے والے دھماکے اور جس کے اندر سے نکلنے والی روشنی نے اس پوری دنیا کو روشن کیا ہوا ہے، تو یہ سورج بنانے والا جو ہے خالق، اس کا کیا عالم ہوگا؟ تو اس طرح سے یہ جو بات آئی کہ پاکی بیان کر دی، تو یہ بات ہو رہی ہے کہ اللہ نے جب یہ کائنات بنائی اور پھر انسان کو بنایا، تو یہی سب سے بڑا ثبوت ہو گیا اللہ کی قدرت کا، اللہ کی طاقت کا۔ اللہ نے یہ کیا زبردست تخلیق ہے، شاندار بے مثال تخلیق ہے کہ جو ہمارے سامنے، ہم بھی خود بھی اس کی تخلیق ہیں اور ہمارے چاروں طرف اس کی یہ تخلیق ہے۔ تو پاکی بیان کر دی، کر چکا، ہو گئی پاکی۔ کیسے؟ ما فی السماوات والارض، جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے یہ سب کچھ اللہ کی پاکی بیان کر چکے، اللہ کی وجود پر، اللہ کی طاقت پر، یہ دلیل ہے کہ جو ہمارے سامنے آ چکی۔ کوئی کہے کہ بھائی آج کل کا جو فتنہ ہے، جو باقاعدہ خاص طور پر ہمارے بچوں کے ذہنوں میں انڈیلا گیا ہے خاص طریقے سے، کہ پتہ نہیں اللہ ہے بھی کہ نہیں ہے، یہ خامخواہ کی سوچ ہے جو ڈال دی گئی ہے، بھائی اللہ ہے تو نظر کیوں نہیں آتا، اور وہ سوالات جو ہماری عقل سے ماورہ ہیں وہ سوالات لائے جاتے ہیں۔ اب آپ ایک 5 سال کے بچے کو پی ایچ ڈی کی کتاب اٹھا کر سامنے رکھ کر بولیں کہ بیٹا یہ بات سمجھو، کیا سمجھے گا وہ؟ تو اب ایسے سوالات یا ایسے مسائل جو حل ہماری عقل سے ہو ہی نہیں سکتا، یہ عقل تو بڑی محدود ہے، سوچنے کی بات ہے، یہ عقل منحصر ہے ہماری آنکھ، کان، ناک، ہمارے سینسز کے ساتھ، ٹھیک ہے؟ تو ہماری آنکھ کی صلاحیت محدود ہے کہ لامحدود ہے؟ محدود ہے۔ ہم کیا اس دیوار کے پیچھے دیکھ سکتے ہیں؟ ظاہر سی بات ہے، ہمارا منہ ادھر ہے تو کیا ہم ادھر دیکھ سکتے ہیں؟ نہیں دیکھ سکتے۔ ہماری سننے کی صلاحیت محدود ہے کہ لامحدود ہے؟ محدود ہے۔ ابھی ہم یہاں بیٹھے ہیں، میں اکیلا بول رہا ہوں، تو بہرحال آپ حضرات سن رہے ہیں۔ ابھی آپ میں سے 4 لوگ مل کر بیٹھ کر یہاں بولنا شروع کر دیں، کسی کی کیا سمجھ آئے گا؟ کان تو ہیں لیکن کچھ سمجھ آئے گا کسی کے؟ پھر ان کی محدودیت ہے، یہ باہر کی آوازیں تو نہیں آ رہی ہمیں اندر تک۔ تو سمجھانا یہ چاہ رہا ہوں کہ پوری کی پوری عقل انہی باتوں پر چل رہی ہے نا، سننے پر، دیکھنے پر، چکھنے پر، سونگنے پر، چھونے پر۔ تو جب یہ محدود ہے، وہ شے جس کی بنیاد پر عقل چل رہی ہے، تو عقل لامحدود کیسے ہو سکتی ہے؟ عقل بھی کیا ہے؟ محدود ہے۔ عقل میں ہر چیز سما نہیں سکتی، عقل معیار نہیں بن سکتی اس کائنات کو سمجھنے کا۔ تو عقل کی محدودیت ہے، اور اللہ نے ہمیں یہ عقل کیوں دی ہے؟ تاکہ ہم دنیا میں اپنی زندگی کو گزار سکیں، تاکہ ہم پر حجت قائم ہو کل قیامت کے دن۔ ایک ایسا دیوانہ شخص جو عقل سے نکل گیا، اس دائرے سے نکل گیا، اس پر تو کوئی حجت نہیں ہے نا، اس کا تو کوئی احتساب ہی نہیں ہے۔ احتساب ہے کس کا؟ عقل والوں کا ہے۔ تو عقل کو اللہ نے دیا ہے محدودیت کے ساتھ، اس عقل کو استعمال کر کے جتنی اس کی لمٹس ہو سکتی ہیں وہاں تک انسان جائے، سوچے، سمجھے، اس سے اوپر جہاں عقل کام نہیں کر سکتی وہیں پر ایمان بالغیب کا کام ہے۔ یہ سیدھی سی بات ہے۔ تو عقل ہمیں بتا رہی ہے کہ اتنی بڑی یہ دنیا بغیر خالق کے بنی نہیں سکتی۔ ارے بھائی اتنے چھوٹے چھوٹے گھر کے کام ہمارے کرنے سے ہوتے ہیں نا، خود بخود تو نہیں، کیسی کیسی مثالیں موجود ہیں نا ہمارے آئمہ کی، ہمارے اسلاف کی، جب ملحدوں سے مناظرے ہوا کرتے تھے۔ سادہ سی یہی بڑی لاجیکل مثال ہے کہ بھائی وہ کشتی خود سے بن گئی، درخت ٹوٹا، تختے بن گئے، کشتی ہو رہا، بھائی یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ خود بخود ہو ہی نہیں سکتا۔ اچھا بھائی وہ پھل گرے گاڑی سے اور ایک ترتیب میں آ گئے سارے، ایک دائرہ بن گیا، بھائی یہ تو ہو ہی نہیں سکتا۔ ارے بھائی وہاں بم پھٹا، بم پھٹنے سے جو کچھ ٹوٹا پھوٹا وہ سارا گیا اور ایک ترتیب میں زبردست آرگنائز ہو کر ایک خوبصورت منظر بن گیا. ارے بھائی یہ کیسی بات کر رہے ہو، یہ تو ہو نہیں سکتا، یہ تو ہو نہیں سکتا، یہ تو ہو نہیں سکتا. ہمارے بڑے پیارے استاد ہیں، انہوں نے بڑی زبردست ایک دفعہ مثال دی تھی ایک نوجوان کو سمجھانے کے لیے. کہنے کہ بھائی وہ مینار پاکستان جو ہے نا وہ فیصل آباد چلا گیا. کہنے کا کیا مطلب، کون لے گیا، کیسے؟ کہنے کہ بھائی کوئی لے کے نہیں گیا، خود سے گیا، لاہور سے چلنا شروع ہوا اور فیصل آباد پہنچ گیا. کہنے کہ حضرت کیسی عجیب بات کر رہے ہیں، مینار پاکستان کیسے خود سے چل کے جا سکتا ہے؟ کہنے کہ ابھی عقل کے دشمن، اتنا سا مینار پاکستان جو ہے وہ لاہور سے چل کے خود سے فیصل آباد نہیں جا سکتا، اور تیرا عقیدہ یہ ہے کہ یہ اتنا بڑا سورج روزانہ خود سے نکل آتا اور خود سے غروب ہو جاتا ہے، کوئی اس کو لانے لے جانے والا نہیں ہے. یہ زمین میں گٹھلی پھٹتی ہے، اس کے اندر سے ایک پودا نکلتا ہے، اس گٹھلی کے اندر تو کوئی رنگ ہی نہیں تھا، وہ تو بے رنگ تھی، اور اس میں سے جو جڑ نکلی وہ زمین کے اندر چلتی چلی گئی، وہ باہر نہیں آئی. جو تنا نکلا وہ باہر نکلنا شروع گیا، وہ اندر نہیں گیا. پھر اس میں کیسے کیسے رنگ آئے، تنے کا رنگ ہے، پتوں کا رنگ ہے، پھولوں کا رنگ ہے، پھلوں کا رنگ ہے، ذائقہ آ گیا، خوشبو آ گئی، تناور درخت بن گیا، بیج بن گئے. پھر تو تیرا عقیدہ یہ ہے کہ یہ سب کچھ خود بخود ہو گیا. ابھی ہوا بالکل نہیں ہے، مثال کے طور پر گرمی ہے، ہب سے تھوڑی دیر میں ایسی تیز ہوا چلی کہ آندھی اڑا کر لے گئی، یہ بھی خود بخود ہو گیا. یہ سورج چاند ستارے کائنات، یہ زمین، یہ مٹی، ہوا خود بخود بنتی چلی گئی، ہوتی چلی، اتنی پرفیکشن کے ساتھ، اتنے بہترین انداز میں، یہ کیسے ممکن ہے؟ یہ کون سی لاجک لا رہے ہو کہ یہ سب کچھ اتفاق سے ہو گیا، خود بخود ہو گیا، لاکھوں کروڑوں سال چلتے چلے گئے اور یہ سب ہوتا چلا گیا؟ واہ بھائی، یہ انسان جیسی تخلیق خود بخود ہو گئی، اتنی سپر ڈپر یہ تخلیق، اس کی عقل، اس کی سمجھ، اس کی صلاحیت، اس کی سوچ، اس کے آپس کے رشتے داریاں، آپس کے جذبات، ماں اور اولاد کا رشتہ، یہ محبت، یہ نفرت، یہ ذہن، یہ سب خود بخود ہو گیا، خود بخود ہو گیا. بھائی کیا بات کرتے ہو، کیا بات کرتے ہو، یہ مخلوقات تو دیکھو ذرا کیسی کیسی عجیب مخلوقات. صحرا میں چلنے کے لیے اونٹ بنایا تو اس کی خصوصیت کچھ اور رکھ دی، جنگلوں میں میدانوں میں بھاگنے کے لیے گھوڑا بنایا تو اس کی خصوصیات کچھ اور رکھ دی. ذرا اس پورے بیلنس کو دیکھو تو صحیح. زمین سے سورج کا فاصلہ اتنا بہترین کہ ایک انچ بھی ادھر ادھر ہو تو تباہ ہو جائے، برباد ہو جائے، اتنے بہترین، اور دائرے میں، اور لاکھوں سال سے اسی دائرے میں چل رہی ہے، نہ ادھر نہ ادھر. اور کوئی کہے کہ یہ خود بخود ہو گیا تو عقل تو ماننے کو تیار نہیں ہے. یہ عقل کا کام ہے، یہاں پہ عقل کیسے گواہی دے گی اس بات کی کہ یہ سب کچھ خود بخود ہو گیا، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. تو جب یہ گواہی آ گئی عقل کی کہ نہیں بھائی یہ خود بخود نہیں ہو سکتا، اس کو کرنے والا کوئی ہے، اگلی گواہی یہ آ گئی کہ وہ ایک ہے، وہ ایک ہے، وہ ایک سے زیادہ نہیں ہو سکتا. کیوں؟ پرانی مثال ہے لیکن سادہ سی مثال ہے، یہاں ابھی جمعے کی نماز میں دو امام کھڑے کر دیں، دونوں کو مائک دے کے، ہوگی نماز؟ ہو سکے گی نماز؟ ایک اللہ اکبر کہہ رہا ہے، ایک سمیع اللہ لمن حمیدہ، کون کس کی پیروی کرے گا؟ اس مسجد کے اندر جو انتظامی کمیٹی ہے اس کے دو صدر بنا دیں، چلے گا مسجد کا معاملہ؟ ایک آفس کے اندر دو مینیجنگ ڈائریکٹر رکھ لیں، دو سی ای او، بھائی ممکن نہیں ہے. اتنی چھوٹی سی بات کو، معاملے کو آگے بڑھانے کے لیے ایک ہیرارکی بنتی ہے، ڈیسیجن لینے والا ایک شخص ہوتا ہے، دو ہو گئے تو تباہی آ جاتی ہے. تو اتنی بڑی کائنات کو جس نے بنایا اور جو چلا رہا ہے وہ ہر لحاظ سے ایک ہی ہے، یہ کائنات اس بات کا ثبوت ہے. اگر ایک سے زیادہ ہوتے تو اب تک تباہ ہو چکی ہوتی، برباد ہو چکی ہوتی، فیصلوں میں ٹکراؤ ہوتا، ایسے کرو ویسے کرو، نہیں ایسے نہیں ویسے، ممکن نہیں تھا، ایک ہی ہے. یہ بھی عقل گواہی دے رہی ہے، یہ عقل گواہی. تو عقل نے یہ گواہی دے دی کہ کوئی خالق ہے اور وہ ہر لحاظ سے ایک ہے. یہ گواہی آ گئی، ایمان نام ہے اس بات کا کہ ایک شخص ایمان لے آیا، لا الہ الا اللہ، وہ خالق ہے، وہ مالک ہے جس نے ہمیں بنایا ہے. اور تیسری گواہی عقل یہ دیتی ہے کہ ہم بلا وجہ نہیں بنائے گئے. یعنی ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک خالق ہے، اس نے بنایا ہے، اور یہاں سے واپس ہم جا رہے ہیں مر مر کے. یہ موت ایک اور بہت بڑی دلیل ہے اس بات کی، کہاں جا رہے ہیں بھائی، مر مر کے ختم ہو رہے ہیں، مٹی بن رہے ہیں، یہ کیا عجیب بات ہو رہی ہے. تو وہ جو زیادتیاں کر گیا، بےمانیاں کر گیا، دھوکے دے گیا، لوٹ مار گیا، وہ بھی مر گیا، اور وہ مشقت میں محنت میں نمازیں پڑھ کے ہمت کر کے نیکی وہ بھی مر گیا تو برابر ہو گئے, تو یہ دنیا تو بڑی بےتکی ہو گئی. پھر ایک آدمی کا قاتل بھی پھانسی لے گیا, 100 آدمیوں کا قاتل بھی پھانسی لے گیا, تو فرق کہاں پر آیا؟ اس کو تو زیادہ سزا نہیں ملی, اس کو بھی وہی سزا ملی جو ایک آدمی کے قاتل کو ملنی تھی. کوئی معذور ہے, کوئی صحت مند ہے, کوئی بیمار ہے, کوئی بہترین طاقت میں ہے, کوئی امیر ہے, کوئی غریب ہے, کسی کے پاس یہ ہے کسی کے پاس نہیں ہے. تو یہ دنیا تو عجیب بےتکی بات ہو گئی اگر ہم کہیں کہ جی اس کے آگے کچھ نہیں ہے. بھائی اس کے آگے جب کسی نے بنایا ہے یہ بات طے ہو گئی, تو اس نے اتنا آؤٹ آف بیلنس چیز بنا دی, یہ کیسے ممکن ہے؟ یقیناً اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ دنیا ادھوری ہے, اس کے بعد ایک چیز اس کو مکمل کرے گی, وہ آخرت ہے. یہاں سے ہم جا رہے ہیں, منتقل ہو رہے ہیں ایک اور دنیا میں, وہاں حساب کتاب ہوگا, جسٹیفیکیشن ہوگی, 100 آدمیوں کے قاتل کو اس کے حساب سے سزا ملے گی, جو یہاں مصیبت میں تھا وہاں اس کو خوشی ملے گی, جو یہاں لذتیں عیاشیوں میں چلا گیا وہاں حساب دینا پڑے گا. تو عقل تو کہتی ہے کہ ہاں بھائی ایک ہے, اس نے بنایا ہے اور واپس پلٹ کے اس کے پاس جانا ہے اور وہ حساب لے گا. تو جب عقل نے یہ گواہی دے دی, اس کائنات نے اس میں ہیلپ کی, اس تخلیق نے اس عقل کو سمجھنے میں مدد دی, معاونت کی, زمین آسمان چاند سورج ستارے جانور دیکھ کر عقل نے کہا کہ ہاں وہ خالق ہے, وہ مالک ہے, اس نے بنایا, اسی کے پاس جانا ہے. اب اس کے بعد اگلی بات وہ ایمان بالغیب ہے. اب ایک آدمی یہ بیٹھ کر دماغ لڑانا شروع کرے کہ اللہ کب سے ہے, تو کب سے ہے کا سوال ہی نہیں بنتا, اس لیے کہ کب کا ٹائم فیکٹر یا کب کا کس چیز سے ملتا ہے؟ وین, ٹائم کے ساتھ. ہم کہتے ہیں جی آپ کب سے آگے بیٹھے ہوئے ہیں, کوئی کہا جی ہم 1 بجے سے آئے ہوئے ہیں, کوئی کہا جی 1:15 بجے سے آئے ہوئے ہیں, کوئی جی 1:15 بجے آئے تھے. ٹائم کے ساتھ ہے نا. آپ وہاں کب سے ہیں؟ جی میں 3 سال سے ہوں وہاں پہ. تو کب کا تعلق کس سے ہے؟ وقت سے. اللہ تعالیٰ وقت سے باہر ہے. اب یہ تو سمجھ آئے گا اللہ نے چاہا تو جب ہم اللہ کے پاس جائیں گے, اس سے پہلے تو ہماری سمجھ میں نہیں آ سکتی یہ بات. تو لہذا اللہ پر ایمان لے آئے, آخرت پر ایمان لے آئے, اللہ کی طاقت قدرت کو دیکھ لیا, اب اس کے بعد اللہ جو کہہ رہا ہے بس آنکھیں بند کر کے ماننا ہے. یہ ہے ایمان. تو یہ جو بات آئی کہ سبحا للہ ما فی السماوات والارض, جو کچھ بھی ہے آسمانوں اور زمین میں, یہ سب اللہ کی پاکی بیان کر رہا ہے, اللہ کی طاقت, اللہ کی قدرت دکھا رہا ہے. دیکھو اس کو اور پہچانو اپنے اللہ کو. ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب. یہ زمینوں میں, آسمانوں میں, دن اور رات کے آنے جانے میں, یہ سورج چاند جو آگے پیچھے چل رہا ہے, اس میں ہیں نشانیاں عقل والوں کے لیے. پہچانو اپنے اللہ کو. اللہ کو دیکھا نہیں جا سکتا لیکن اللہ کو پایا جا سکتا ہے, اور محسوس کرنے والے محسوس بھی کرتے ہیں جب ایمان اس لیول پر پہنچے. تو لہذا یہ ہے کہ ایک دائرہ ہوگا جہاں عقل کا استعمال ہوگا, جب عقل نے گواہی دے دی اب اس کے بعد عقل کو ایک طرف رکھ دیں گے. بچے کو پتا چل گیا کہ یہ میرا باپ ہے. کیسے پتا چلا؟ کیسے پتا چلا؟ اس نے دیکھا, اس کے ساتھ رہ رہا ہے, اسی کے ساتھ موجود ہے, وہ پال رہا ہے اس کو, شعور کی زندگی میں قدم رکھتے ہی دیکھ رہا ہے کہ یہ شخص ہے, اس کو باپ کہتے ہیں, یہی ہے جو میری ضرورتیں پوری کر رہا ہے, یہ ہے کہ جو میرے ساتھ یہ سلوک کر رہا ہے, یہ میرے ساتھ مجھے. اب جب اس نے مان لیا ہاں بھائی یہ باپ ہے, اس کے اندر سے بات آ گئی یہ باپ ہے, اب اس کے بعد تھوڑی وہ تحقیقات کرے گا جا کے کہ یہ باپ ہے کہ نہیں ہے, اس کو مانوں کہ نہ مانوں, باپ پاگلپن ہو گیا نا. یہ تو اللہ کو مان لیا تو اب اللہ کی ماننی ہے. اللہ کو ماننے کے لیے جتنی عقل لڑانی تھی لڑا لو. جب عقل نے گواہی دے دی, گواہی آ گئی, کہہ دیا لا الہ الا اللہ, اب اس کے بعد چپ خاموشی سے بیٹھ جاؤ, جو اللہ کہہ رہا ہے اس کو مانو. اب یہ نہیں کرو کہ اب یہ کیوں اور وہ کیوں اور ایسا کیوں اور ویسا کیوں اور کب سے اور کہاں ہے اور یہ سب پھر کیا ہے, یہ پھر اللوجیکل بات ہے. تو جو کچھ آسمان اور زمین میں ہے اللہ کی پاکی بیان کر چکا, دلیل بن چکا اللہ کی ذات پر, اللہ کی طاقت پر, اللہ کی قدرت پر. اور فرمایا وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ. عزیز, زبردست, غالب, اپنی بات کو کر کے رہنے والا, کوئی روکنے ٹوکنے والا نہیں ہے, اس کے مقابلے میں کوئی طاقت ہے ہی نہیں. ہم کچھ کرنا چاہتے ہیں, اگر اس چیز کو کرنے کی طاقت ہوگی تو کریں گے نا, نہیں ہوگی تو ہے بھائی. یہ نوجوان بھی بیٹھے ہیں نا, کون کون اڑنا چاہتا ہے ہوا میں, ہاں بھائی اڑنا چاہتے ہو؟ دیکھو اڑ سکتے ہو؟ نہیں اڑ سکتے. بھائی انسان کچھ بھی چاہنے کا تو کوئی پابندی نہیں ہے, کچھ بھی کرنا, لیکن وہ کر سکتا ہے اور نہیں کر سکتا, یہ ڈیفینیشن کس کی ہے؟ انسان کی ہے. اللہ کی یہ ڈیفینیشن ہی نہیں ہے کہ نہیں کر سکتا والا ہے ہی نہیں. اللہ جو چاہے وہ کر سکتا ہے, کیونکہ کسی چیز کو روکنے کی طاقت جو سامنے ہوتی ہے وہ اگر زیادہ ہے یا برابر ہے تو وہ روکنے پر غالب ہو جائے گی, ہے نا. میں کمزور ہوں, اٹھ نہیں پا رہا ہوں, کیوں؟ کیونکہ زمین کی کشش ثقل مجھے جکڑ کے رکھی ہوئی ہے, میں اتنی طاقت نہیں پا رہا اپنے اندر کہ میں کھڑا ہو سکوں. تو ایک طاقت ایسی ہے جس نے میری خواہش کو ختم کر دیا, میں جو چاہ رہا تھا میں کر نہیں پایا. تو کسی کام کو نہ کرنے کی وجہ یہ بنتی ہے کہ سامنے والی طاقت بہت زبردست ہے. تو اللہ کے سامنے کون ہے جو طاقت کی ڈیفینیشن یا تعریف میں پورا اترے گا؟ ہے کوئی اللہ کو روکنے والا, اللہ کے کام میں رکاوٹ ڈالنے کوئی طاقت, کوئی شے, کچھ ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے. تو اللہ عزیز ہے, غالب, زبردست طاقت والا, ہر کام کو جو چاہے وہ کر سکتا ہے, کیونکہ سامنے کوئی پیرلل فورس ہے ہی نہیں جو اس کو روکے یا سبب بنے, کوئی رکاوٹ بنے, معاذ اللہ. اور بڑا پیارا کمبینیشن ہے, وہ العزیز الحکیم, غالب ہے اور حکمت والا ہے. اب یہ بات کیسے سمجھیں بھائی؟ ظاہر ہے ہم اللہ کی طاقت سمجھنا چاہ رہے ہیں, مثال ہمارے پاس اپنی ہے کسی درجے میں سمجھنے کے لیے. ایک شخص کے پاس اختیار ہو اور وہ اس اختیار کو خواہ مخواہ بے تکا استعمال کرے, کچھ بھی کر دے, الٹا سیدھا کرنا شروع کر دے, کسی پاگل دیوانے کو بنا دیں آپ اس ملک کا وزیر اعظم, ویسے تو ابھی بھی ایسا ہی ہے, لیکن کیا کرے گا وہ؟ کیا کرے گا؟ مطلب بے تکا ہر حرکتیں کرے گا, الٹے سیدھے کام کرے گا, اختیار کا ناجائز فائدہ اٹھائے گا. تو ایک شخص کے پاس جب اختیار ہو, طاقت ہو, اور اس کو یہ نہ بتاؤ مجھے کرنا کیا ہے, الٹے سیدھے کام کرے, بے تکے کام کرے. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ میں کر سکتا ہوں اور میں تو کروں گا جی, میں الٹا ہو جاؤں گا. ارے کیا پاگل پاگل, مطلب اگر آپ الٹے ہو, میں اگر الٹا ہو سکتا ہوں تو کیا میں اسے الٹا ہو جاؤں؟ یار یہ کیا بیتو کی بات کر رہے ہیں آپ؟ آپ کر سکتے بھائی, میں کر سکتا ہوں, میں اس لیے الٹا ہونا چاہتا ہوں بھی کہ میں الٹا ہو سکتا ہوں, کیا یہ لاجک بنتی ہے؟ ارے بھائی کیا پاگلپن ہے, آپ کچھ بھی کر سکتے ہو اس کا یہ مطلب نہیں کہ کچھ بھی کر لو گے. تو آپ کو اپنی طاقت کا استعمال حکمت سے کرنا ہے. آپ اپنی طاقت, اپنا اختیار وہیں استعمال کرو جہاں اس کا استعمال ہونا چاہیے. تو وہ اللہ عزیز ہے, جو چاہے وہ کر سکتا ہے, اور وہ حکیم ہے, وہ خامہ خانی کرتا جو کرتا ہے, اس کے پیچھے وجہ ہے, حکمت ہے. اللہ نے خامہ خانی دنیا بنا دی, اللہ نے ایویں نہیں خامہ خواہ بیٹھے بیٹھے چلو بھائی یہ انسان بنا دیتے ہیں, چلو بھائی جانور بنا دیتے, معاذ اللہ, معاذ اللہ, سما سما معاذ اللہ. اللہ کے ہر فیصلے میں کوئی حکمت ہے, کوئی اس کی وجہ ہے, کوئی ریزن ہے, کہتے ہیں نا بیک گراؤنڈ ہے بھائی کہ ہر چیز کا. تو اللہ عزیز بھی ہے, حکیم بھی ہے. اللہ پوری طاقت رکھتا ہے اور اس طاقت کو بالکل وہیں استعمال کرتا ہے جہاں ہونا چاہیے. اللہ کو کسی نے پابند نہیں کیا کہ وہ ایسا کرے, اللہ کو کون پابند کر سکتا ہے, لیکن اللہ یہی کرتا ہے. اللہ کی تعریف ہے, اللہ کی صفات میں سے, حکیم ہے وہ, یہ اللہ کی صفات میں سے. بلا وجہ کا کوئی فیصلہ, کوئی کام کچھ نہیں کرے گا وہ, جو بھی ہوگی اللہ کی طرف سے شے, اس کے پیچھے کیا ہوگی بھائی؟ کوئی سالڈ ریزن, وجہ ہوگی, حکمت والا ہے وہ. اس نے وہیں رکھا ہے ہر شے کو جہاں اس کو ہونا چاہیے. اس نے مرد کو مرد بنایا, عورت کو عورت بنایا, مرد کو مردانہ صلاحیت دی, عورت کو زنانہ صلاحیت دی. کیوں؟ کیونکہ یہ حکمت بھری فیصلہ ہے. اب عورتوں کو مرد بنانے کے چکر میں لگے ہوئے تو یہ شیطنیت ہے, یہ ابلیسیت ہے, یہ للہیت نہیں ہے. کر تو نہیں سکتے, اپنی فرسٹریشن ہی نکال رہے ہیں بس, اور کیا کریں گے. لیکن سمجھیے اس بات کو, اللہ نے اگر عورت کو کوئی خاص صلاحیت دی ہے, وہ مرد کو نہیں دی, تو مرد بھی بیٹھ کے رونے لگے کہ میرے پاس یہ کیوں نہیں ہے, تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے, اس لیے کہ اس کے پاس ہونے کا لاجک کوئی نہیں بنتی. بالکل اسی طرح اگر اللہ تعالیٰ نے مرد کو کوئی شے دی اور عورت کو نہیں دی وہ صلاحیت, وہ طاقت, تو اس میں رونے دھونے کی کوئی بات نہیں ہے. اللہ کو پتا ہے کہ عورت کا کام کیا ہے اور مرد کا کام کیا ہے, اللہ نے اسی حساب سے طاقت دی, اسی حساب سے صلاحیت دی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے جو کچھ بھی کیا ہے, امیر بنایا, غریب بنایا, اس دنیا کا نظام چلانے کے لیے. بیماری آتی ہے تو اس نظام کی خاص حکمت کے تحت وہ آتی ہے, خامخواہ نہیں آتی, وجہ ہے. تو وہ عزیز بھی ہے, وہ حکیم بھی ہے, غالب بھی ہے, ہر شے پر، اور حکمت والا ہے، بلا وجہ نہیں اپنے فیصلے کرتا۔ بہرحال جی، یہ بات آگئی پہلی آیت۔ اب اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالی کی طاقت کا ایک اور انداز میں اختیار، اس کی ملک کا، اس کی ملکیت کا، لہو ملک السماوات والارض، اسی کے لیے ہے بادشاہت آسمانوں اور زمین کی، اسی کے لیے ہے۔ اس کو بڑے پیارے انداز میں ڈاکٹر سارے میں صاحب سمجھایا کرتے تھے، ڈیجاری اور ڈیفیکٹیو کا ایک خاص ٹرمینالوجی یوز کیا کرتے تھے۔ اس کو سمجھنے کے لیے اس طرح سے مثال لیں کہ بھئی ایک بادشاہ ہے، اس بادشاہ کا بیٹا ہے، وہ ولی عہد ہے، اور اس بادشاہ کے بعد اگلا بادشاہ یہ بنے گا۔ یہ جو بادشاہت کا نظام، نظام ملوکیت ہے، اس میں یہ طے ہو گیا کہ یہ جو بادشاہ سلامت ہیں، ان کی جو اولاد ہے، ان کا جو بیٹا ہے، وہی ان کے بعد کیا بنے گا، وہی حق رکھتا ہے، اسی کے خون میں یہ پیوریٹی ہے، اور کوئی نہیں بن سکتا۔ یہ خاندان ہی چل رہا ہے جی، بیٹا پھر اس کا بیٹا پھر اس کا بیٹا۔ تو کیوں بھائی؟ کیونکہ بادشاہت کے اصول میں حق اس کا ہے، بادشاہت نے جو اصول بنائے ہیں اس میں حق جو ہے وہ بیٹے کا ہے کہ وہ اپنے باپ کے بعد بادشاہ بنے، یہ اس کا حق ہے۔ ایک بات یہ ہو گئی، اور دوسری بات یہ ہو گئی کہ کیا وہ واقعی اہل تھا بادشاہ بننے کا کہ نہیں تھا۔ وراثتی انداز میں حقدار تو تھا، لیکن کیا اس میں بادشاہ بننے کی صلاحیت تھی؟ ایک سوال ہے نا۔ پتا چلا امی تھا بیکار تھا، اور یہ تباہی بھی آئی نا ہمارے، جانتے ہم کہ بادشاہوں نے جب یہ ملوکیت کا نظام شروع ہوا اور اپنے بیٹوں کو اپنے پیچھے بادشاہ بننے شروع ہوئے تو تباہی آئی، اس لیے کہ بھائی وہ بیٹا ہونا تو کافی نہیں ہے نا بادشاہ کا، اس میں صلاحیت بھی تو ہونی چاہیے نظام چلانے کی۔ تو کیسے کیسے ناخلف قسم کے بادشاہ، اسی وجہ سے کہ ابا بادشاہ تھا وہ بھی بادشاہ بن گیا۔ تو ایک ہے قانونی حقداری اس ماحول، بھائی بادشاہ کا بیٹے کا حق ہے کہ وہ بادشاہ بنے، اور ایک ہے کیا وہ اہل ہے کہ نہیں ہے، یہ دوسرا سوال ہے۔ اگر وہ اہل ہے تو بنے، ورنہ یعنی اس میں بادشاہ بننے کی صلاحیت ہے، نظام ریاست چلانے کی صلاحیت ہے تو وہ بنے، ورنہ اگر ہے تو وہ صحیح چلے گا، نہیں ہوگی تباہی آئے گی۔ تو یہ جو بات آتی ہے نا اللہ کے بارے میں، لہو ملک السماوات والارض، اللہ ہی کا حق بھی ہے اور اللہ ہی ہے جو سب سے بہترین بادشاہ ہے، اور کوئی ہے ہی نہیں اس کے مقابل، اور کوئی کمپیٹیٹر معاذ اللہ کوئی ہے ہی نہیں، کمپیرزن میں کوئی مثال میں کوئی اور ہے ہی نہیں، اسی کا ہے جو کچھ بھی ہے، وہی بادشاہ ہے اور بالکل صحیح بادشاہ ہے، وہی مالک ہے اور بالکل صحیح مالک ہے۔ تو لہو ملک السماوات والارض، اسی کے لیے ہے ساری بادشاہت، اسی کے ہیں یہ سارے آسمان زمین، ملکیت اس کی ہے، طاقت اس کی ہے، فیصلہ اس کا ہے۔ یحیی و یمیت، وہی زندہ کرتا ہے، وہی موت دیتا ہے، زندگی بھی دی ہوئی اسی کی، موت بھی دی ہوئی اسی کی۔ ایسا نہیں ہے کہ وہ صرف زندہ کر رہا ہے، موت دینے والا کوئی اور ہے معاذ اللہ، یا ایسا نہیں ہے کہ کوئی اور زندگی دے رہا اور موت دینے، معاذ اللہ ایسا نہیں ہے، زندگی بھی اسی نے دینی ہے، اور زندگی کے ختم ہونے کا فیصلہ بھی اسی کا ہے، زندگی بھی اس نے دی، موت بھی اس نے کی۔ وہ علی کل شیء قدیر، اور وہ ہر شے پر قدرت رکھتا ہے، وہی ڈیفیکٹو بادشاہ بھی ہے، وہی ڈیجریو بادشاہ بھی ہے، یعنی وہی حقدار ہے، وہی سب سے بڑا اہل ہے، وہی حکمت والا ہے، اسی کا ہے جو کچھ ہے، اسی نے زندگی دینی ہے، اسی نے موت دینی ہے، اور ہر شے پر اس کی طاقت ہے، اس کی قدرت ہے، وہ جو چاہے کرے، ہر فیصلہ اس کا ہے، کوئی اس کو روکنے والا نہیں ہے، اس کے فیصلوں کو روکنے تو دور کی بات ہے، اس کو مشورہ دینے والا بھی کوئی نہیں ہے۔ کوئی اگر یہ سمجھتا ہے کہ اس کو معاذ اللہ مشورے کی ضرورت ہے تو اس کا ایمان گڑبڑ ہو گیا، خراب ہو گیا، عقیدے سے نکل گیا۔ یہ ضرورت انسان کی ہے، یہ مخلوق کی ضرورت ہے، مخلوق سے کہا گیا مشورہ کرو، مشورہ کرو، یہاں تک کہ اللہ نے اپنے حبیب سے کہا کہ ابھی مشورہ کیجئے، اپنے صحابہ کو اپنے مشورے میں شامل کیجئے، قرآن کی آیت ہے۔ یہ انسان کی ضرورت ہے کہ وہ مشورہ لے، اوپینین لے، دیکھے، سوچے، سمجھے، کیا کروں کیا نہ کروں، اس کی بھی ضرورت، اللہ کو نہیں ہے یہ حاجت۔ اللہ کو کون مشورہ دے گا؟ اس کے سامنے سب کچھ آیا ہے، واضح ہے، مشورہ اس کو دیا جاتا ہے جس کی محدودیت ہے۔ آپ مجھے مشورہ دیں گے اس لیے کہ مجھے کوئی چیز نہیں پتا، آپ کے مشورے سے پتا چلے گی۔ آپ کوئی سفارش کریں گے کسی کے لیے کہ فلاں شخص کا کام کر دو، بڑا اچھا آدمی ہے بھائی، آپ اس کا کام کر لیں انشاءاللہ بہتر. کیوں؟ کیونکہ میں نہیں جانتا اس کو, آپ سفارش لے کر آئے ہیں اس کی. یہ میری لمیٹیشنز ہے, میری محدودیت ہے کہ جو چیز مجھے نہیں پتا تھی وہ معلوم کرنے میں دوسروں کی ہیلپ لے رہا ہوں, میں مشورہ لے رہا ہوں, سفارش لے رہا ہوں وغیرہ وغیرہ. اللہ کی کوئی محدودیت نہیں ہے, اللہ کو کسی مشورے کی ضرورت, مشورہ کون دے گا اللہ کو؟ مشورہ دینے والا تو کچھ نہیں جانتا, اس کا علم تو کوئی حقیر حیثیت میں بھی نہیں ہے اس اللہ کے علم کے سامنے, تو مشورہ کس منہ سے دے گا وہ, کس حیثیت میں دے گا وہ, سوچنے کی بات ہے کہ نہیں ہے؟ اور سفارش کس کے سامنے کرے گا وہ جو سب کو جانتا ہے پہلے سے؟ سفارش کی اس کو جاتی ہے جو نہیں جانتا. بھائی یہ صاحب کو میں جانتا ہوں, آپ ان کو اپنے گھر میں ڈرائیور رکھ لیں, میں گارنٹی لے رہا ہوں, اچھا شریف آدمی, یہ سفارش اسی کو کہتے ہیں نا. اس لیے ہو رہی ہے کہ وہ اگلا بندہ جانتا نہیں اس کو, تو میں اس کو سفارش کر رہا ہوں کہ بھائی میں جانتا ہوں, میں گارنٹی لے رہا ہوں. اللہ کیوں کس کو نہیں جانتا کہ اس کو سفارش کرنی پڑے گی کسی کی؟ سفارش اللہ کے سامنے کوئی کسی کی کیسے کرے گا؟ سوچنے کی بات ہے. اللہ کو کون بتائے گا کہ یہ اچھا اور یہ برا؟ اللہ کو سب سے زیادہ پتا ہے, اللہ ہی کو تو پتا ہے اصلا. تو لہٰذا اس بات کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے کہ وہ اللہ ہے, وہ رب ہے, وہ پال رہا ہے, اس کے سامنے ہے سب کچھ, اللہ کے مقابل اور کوئی نہیں ہے, اسی کی طاقت ہے, اسی کی قدرت ہے. اب اس کے بعد جو تیسری آیت ہے, کیا عجیب شان ہے اس آیت کی. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے یہ الفاظ ہیں, فرماتے تھے العجز عن درک ذات ادراک, اللہ کی ذات کے ادراک سے عاجز ہونا ہی اصلا اس کا ادراک ہے. کوئی کہے کہ تم اللہ کو پہچان چکے؟ ہاں جی پہچان چکے. کیا ہے اللہ؟ ہمیں نہیں معلوم, یہی اس کی پہچان ہے. اللہ کا ادراک, اللہ کی ذات کا ادراک, ابھی شروع میں نے آغاز اسی بات سے کیا تھا کہ عقل نے گواہی دے دی کہ اللہ ہے, بس عقل کا کام ختم ہو گیا, آپ چپ چاپ سر جھکا کر بیٹھ جاؤ. اب جی وہ کیسا ہے, کتنا بڑا ہے, کہاں ہے, ہر جگہ کیسے ہے, کب سے ہے, اب یہ بنتا ہی نہیں ہے, سوال ہی نہیں بنتا. بس اللہ ہے, یہ ہمارے لیے ٹیسٹ تھا, ہم اس ٹیسٹ میں پورے اتر گئے. اللہ جب چاہے گا قیامت میں, آخرت میں بتا دے گا سارے سوالوں کے جواب, اللہ چاہے گا تو, نہیں چاہے گا تو نہیں بتائے گا. تو اللہ کی ذات کے ادراک سے عاجز ہو جانا, جب ایک شخص ایک بات کو جان لے کہ میں اللہ کو نہیں جان سکتا اس کی پوری کیفیت, تو بس یہی ہے اصلا ادراک, یہی اللہ کی معرفت ہے. تو آیت ہے جناب, فرمایا جا رہا ہے هو الاول والآخر والظاہر والباطن. کیا عجیب آیت ہے, وہی پہلا ہے, هو الاول وہی پہلا ہے, والآخر وہی آخری ہے, والظاہر وہی ظاہر ہے, والباطن اور وہی پوشیدہ ہے. پہلا بھی وہی ہے اور آخری بھی وہی ہے, ظاہر بھی وہی ہے, پوشیدہ بھی وہی ہے. اصلا تو ہے ہی اللہ, اصل ذات تو اللہ ہی کی ہے, باقی یہ جو کچھ بھی اللہ کی تخلیق ہے, اللہ نے اس کو بنایا, کیسے بنایا, کیا بنایا, ہمیں نہیں پتا. آج کل آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا دور ہے, اللہ نے انسان کو یہ صلاحیت دی ہے کہ وہ پورا ایک امیجنری ورلڈ بنا کر بیٹھا ہوا ہے. آرٹیفیشل انٹیلیجنس, بزرگ حضرات بھی اب تو بڑے فیملیئر ہو گئے ہیں, اے آئی اتنا سن رہے ہیں صبح سے شام تک. تو انسان نے اللہ کی دیوی صلاحیت سے ایک آرٹیفیشل ورلڈ کریٹ کر لیا ہے, اور اس کا اسکرپٹ بھی وہ لکھ رہا ہے, اس کو پتا ہے اس کے بعد یہ ہے, یوں ہے, ایسے ہے, ویسے, پوری پروگرامنگ وہ کر رہا ہے. تو انسان جو اللہ کے مقابلے میں کیا حیثیت رکھتا ہے, جب اس قابل ہو سکتا ہے کہ ایک آرٹیفیشل ورلڈ پورا بنا لیا اس نے, اور اس کی سب چیزوں کو وہ جانتا ہے, اس کی پروگرامنگ کر رہا ہے, اسٹیپ بائی اسٹیپ ایک ایک الگورتھم اس کا سیٹ کر رہا ہے, تو وہ اللہ جس نے انسان کو بنایا اس کی کیا شان ہے, اس نے کیسے بنایا, یہ ساری دنیا کیا ہے, اس کی حقیقت ہم سمجھ ہی نہیں سکتے. کمپیوٹر انسان نے بنایا نا, اللہ کی توفیق سے کمپیوٹر کے اندر 0101 چل رہا ہے, ابھی انسان کمپیوٹر کی لینگویج کو 01 سے ٹرانسپورٹ کر کے اور اس کو بنا لیتا ہے جو بھی. تو اللہ نے اس پوری دنیا کو بنایا, اس کا کوڈ کیا ہے انٹرنل اللہ کو پتا, ہمیں تو نہیں پتا. ہمیں تو جو اللہ دکھا رہا ہے وہ ہمیں نظر آ رہا ہے, پتا نہیں یہ ہے بھی کہ نہیں, اللہ جانے, اللہ کو پتا ہے, ہمیں نہیں پتا. ہمیں تو آزمائش کے لیے, امتحان کے لیے سارا سیناریو بنا کر دے دیا گیا, ہم نے اس آزمائش میں پورا اترنا ہے, اور جہاں جہاں ہمارا اختیار ہے اس اختیار کو نیچے کر کے اللہ کے حکم کی اطاعت کرنی, یہ ہمارا امتحان ہے. اتنا ہی ہے بس جو مجھے اور آپ کو سمجھنا ہے، باقی اس کی اصل حقیقت تو اللہ کو پتا ہے۔ کیونکہ یہ کیسے ممکن ہے دنیا میں عقل میں اگر لڑائیں تو ایک شخص، یعنی ایک لائن بنی ہوئی ہے آپ کے، جی پہلا بھی وہی اور آخری بھی وہی، یہ کیا بات ہوئی؟ یہ تو نہیں ہو سکتا۔ لیکن اللہ ہے جو کہہ رہا ہے وہ پہلا بھی وہی ہے اور آخری بھی وہی ہے۔ اب کوئی شے یا تو نظر آ رہی ہے یا نظر نہیں آ رہی ہے، یا تو ظاہر ہے یا پوشیدہ ہے، لیکن اللہ دونوں طرف ہے، ظاہر بھی وہی ہے پوشیدہ بھی وہی ہے۔ اب وہ کتنا ظاہر ہے، کہاں ظاہر ہے، کیسے ظاہر ہے، یہ معنویت کیا بنتی ہے، ابھی تھوڑی دیر پہلے ہم سمجھ رہے تھے۔ اس کائنات کا ایک ایک ذرہ اللہ کی وحدانیت اور اللہ کی ذات کی موجودگی کی گواہی دے رہا ہے، یہ بڑی سمپل سی بات ہے۔ باقی پوشیدہ بھی وہی ہے۔ اب اس کی بڑی اچھی مثال حضرت راغب اصفہانی رحمۃ اللہ علیہ کیا زبردست بات لکھتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جب کوئی شے اتنا ظاہر ہو جائے اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ کہ انسان اس کو برداشت نہ کر سکے تو وہ اس سے پوشیدہ ہو جاتی ہے۔ اب اس کی مثال وہ کیا دیتے تھے، سورج۔ اچھا بھائی کیا خیال ہے آپ کا، دن کا اس وقت جو ہے وہ پونے دو دو بج رہے ہیں، سورج ہمارے سر کے اوپر ہوگا، سب کو پتا ہے نا۔ چلے ابھی اگر بادل وادل ہے نہیں ہے جو بھی ہٹا دیں سارے بادل، اور تصور کریں دن کا دو بجے، ایک دو بجے بہترین سورج چمک رہا ہے آسمان کے اوپر، کوئی کہے جی سورج ہے تو ہم کیا سورج کو دیکھ کر بتائیں گے کہ سورج ہے؟ کوئی ہے جو سورج کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال سکے؟ دن کا ایک دو بجے کا وقت جب سورج اپنی پوری بہترین ظاہر اس کے ساتھ ہوتا ہے، کوئی سورج کو دیکھ سکتا ہے؟ دیکھے گا تو کیا ہوگا، کام تمام ہو جائے گا، آنکھیں گئیں۔ کوئی ایسا بیوقوف نہیں ہے جو دن کے ایک بجے پوری طرح سے تپتے چمکتے سورج کو ایسے آنکھ اٹھا کر دیکھے۔ ایک آدھ دفعہ اگر پڑ جائے تو اگلے چند سیکنڈ تک تو اشر نشر ہو جاتا ہے، آنکھیں ادھر ادھر ہو جاتی ہیں۔ تو یہ سورج جیسا معمولی ذرہ بھی حیثیت نہیں رکھتا نا اللہ کی طاقت اور اللہ کی ذات کے سامنے۔ جب سورج اتنا ظاہر ہو کر اتنا پوشیدہ ہو گیا تو وہ اللہ ہے، تو اس کا کتنا وہ ظاہر ہے کہ جس نے اس کو پوشیدہ، ہم نہیں دیکھ سکتے اس کو، ہم ادراک نہیں کر سکتے اس کا، ہم اپنی ان آنکھوں سے ان کانوں سے اس کو محسوس سن سمجھ نہیں سکتے۔ تو وہ ظاہر بھی ہے اور پوشیدہ بھی ہے۔ اللہ کرے یہ بات ہمارے کسی درجے میں سمجھ آئے، بس اتنا کافی ہے، مزید اس کی قرید میں بہت سے لوگوں نے بہت ساری قریدیں کی ہیں، کیا ضرورت پڑی ہے؟ عقل نے جب گواہی دے دی، اللہ پر ایمان لے آئے، بس بات ختم ہو گیا۔ اب اللہ ہے، ہاں اللہ نور السماوات والارض، اللہ ہی ہے جو آسمان اور زمین کا نور ہے۔ کیسے ہے، کیا ہے، اللہ کو پتا ہے، ہماری عقل اس کا ادراک نہیں کرے گی۔ ان گتھیوں کو سلجھانے کے چکر میں لوگوں نے بڑی لڑکنیاں کھائی ہیں، بڑے فلسفے لے کر آئے ہیں نہ جانے کہاں سے کہاں، بہرحال ان کی وضاحت بھی ہو سکتی ہے، اس وقت ہمارا ضرورت نہیں ان ساری تفصیلات میں جانے کا۔ تو وہی اول، وہی آخر، وہی ظاہر، وہی پوشیدہ۔ اور امام راضی کہتے تھے کہ یہ مقام جو ہے بڑا مشکل ہے، گہرا ہے، لرزا دینے والا ہے، آسان نہیں ہے، یہ آسان نہیں ہے۔ بس اللہ نے جتنا ہمیں سمجھایا اتنا ہی ہم اس کو سمجھیں گے، اور اسی ایمانی کیفیت کو جلا بخشیں گے کہ ہمارا اللہ کے ساتھ ایک خاص تعلق، ایک خاص نسبت تناسب بن جائے، اور ہم اللہ کو، اس کی معرفت کو کسی درجے میں پا سکیں۔ اللہ کو جیسے میں نے پہلے بھی عرض کیا، دیکھا نہیں جا سکتا لیکن اللہ کو محسوس کیا جا سکتا ہے۔ جیسے جیسے انسان ایمان کی منزلیں طے کرتا ہے وہ اللہ کے وجود کو پانے لگتا ہے، اللہ کو محسوس کرنے لگتا ہے۔ ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہمارا رخ اس طرف ہے، ہم تو بھاگ رہے ہیں اللہ سے، ہم کیسے محسوس کریں گے، ہم نہیں کر سکتے۔ اللہ کو محسوس کرنے کے لیے اللہ کے قریب ہونا پڑے گا، اور اللہ کے قریب ہونے کے لیے پاک ہونا پڑے گا، کیونکہ وہ پاک ہے، وہ ناپاکی کو اپنے قریب نہیں آنے دے سکتا۔ اس ناپاک وجود کے ساتھ، ناپاک سوچ کے ساتھ، ناپاک ارادوں کے ساتھ ہم کیسے اللہ کو پالیں، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ میں چھوٹی سی مثال اکثر دیا کرتا ہوں کہ اس ہال کے اندر اگر کوئی چوہا مرا پڑا ہے کسی کونے کے اندر، اور اس کی بدبو پورے یہاں پھیلی ہوئی ہے خدا نہ خواستہ، تو میں جتنا بھی پرفیوم لگا کر آ جاؤں، کیا خیال ہے، اس بدبو سے چھٹکارا ملے گا مجھے؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ تو جب اس دل کے اندر غلاظتیں ہوں، دنیا کی محبتیں اس میں بھری ہوں، معصیتیں، گناہگاریاں، بےہودگی، بے حیائی، فحاشی، دنیا کی رنگینیاں، مال و دولت کی ہوس، یہ جب اس دل میں بھری ہوئی ہے تو کیا میں اس دل میں اللہ کو لا سکتا ہوں؟ کیسے ممکن ہے؟ اوپر اوپر سے جتنے چاہے شور مچا لوں، آوازیں لگا لوں، نعرے لگا لوں، تسبیحات ٹوٹل پورا کر لوں، اللہ دل میں جب آئے گا، جب یہ دل پاک ہوگا. اسی کو تزکیے کا موضوع بناتے ہیں صوفیہ کرام. تزکیہ، وہ بڑا پیارا حضرت مجذوب کا شعر ہے نا، ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی، اب تو آجا اب تو خلوت ہو گئی. ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی، اب تو آجا اب تو خلوت ہو گئی. یہ دل صاف کر دیا، خالی کر دیا اے اللہ، ہر گندگی کو ناپاکی کو نکال دیا اس میں سے، میں نے تیرے لیے سجا لیا اس کو، اب تو آجا اس میں. تو اللہ دل میں اس کے آتا ہے، اللہ کی معرفت اس کو ملتی ہے جو اپنے آپ کو اس درجہ پاک کر لے. اور پاک کرنے کا سیدھا مفہوم کیا ہے؟ گناہوں سے اپنے آپ کو بچائے، اپنی پوری استطاعت کے ساتھ، اپنی پوری طاقت کے ساتھ. ہر شخص اپنی استطاعت کے حساب سے مکلف ہے، اپنی استطاعت سے زیادہ وہ کر ہی نہیں سکتا، چاہے بھی تو نہیں کر سکتا. تو اپنی استطاعت پوری لگا دے، اپنی صلاحیت پوری لگا دے اللہ کو اپنے دل میں بسانے کے لیے. ہر وقت اللہ کا استحضار ہو اس دل کے اندر، اللہ کی یاد ہو. اور اسی چیز کو لانے کے لیے یہ جو ذکر قال جس کو ہم کہتے ہیں، زبان سے اللہ کا ذکر، یہ ہمیں دیا گیا. اصل مقصد ہے دل میں اللہ کو بسانا، راستہ بنے گا زبان سے اللہ اللہ کرنا. لہذا جب ہم اللہ کا ذکر زیادہ سے زیادہ کریں گے زبان سے، ہر وقت اپنی زبان کو اللہ کے ذکر سے تر رکھو. کس کا حکم ہے؟ رسول اللہ کا صلی اللہ علیہ وسلم. جب زبان پر اللہ کا ذکر جاری ہوگا انشاءاللہ انشاءاللہ، تو پھر اللہ ہی اللہ ہے کہ جو دل میں بھی بسے گا. تو یہ ایک ہیلپنگ ٹول ہے، منزل نہیں ہے یہ، یہ زیادہ راہ ہے، یہ راستے کی، یہ ٹول ہے جس کو استعمال کر کے اس منزل تک پہنچنا ہے. ہم اگر اسی کو سمجھتے ہیں کہ یہ سب کچھ ہے تو غلطی کرتے ہیں. اس ذریعے سے ہم نے اللہ کو دل میں لانا ہے. اگر یہ سب کچھ کر کے اللہ دل میں آ رہا ہے تو الحمدللہ منزل حاصل ہو رہی ہے، مقصد حاصل ہو رہا ہے. لیکن یہ سب کچھ کر کے اللہ دل میں نہیں ہے، کیسے پتا؟ ایسے پتا کہ ابھی جائیں گے دکان پہ اور پھر وہی ناقص مال صحیح مال میں ملا دیں گے، پھر وہی دوڑ دو پانچ شروع کر دیں گے، پھر وہی پلاننگ کہ اس سے کیسے نکلواؤں اور اس سے کیسے لوٹوں اور اس کو کیسے، پھر وہی بے حیائی بےحودگی فحاشی، پھر وہی موبائل کی اسکرین ہے، وہی خلوتیں ہیں اور وہی پھر. تو اس کا مطلب ہے کہ یہ جو کچھ کر کے آئے ہیں یہ گنتی پوری کر لی ہے. اللہ بڑا قدردان ہے، جو چاہے گا اپنی شان کے مطابق اجر دے دے گا اپنی جگہ، لیکن ملا کچھ نہیں ہے بھائی یہ سب کرنے سے. ٹھونگے مار کے آ گئے ہیں کوے کی طرح، بس اگر یہاں اللہ نہیں ہے تو منزل نہیں ملے، مقصد پورا نہیں ہوا. تو یہ سب کچھ کر کے مقصد پورا ہو، اللہ یہاں آئے. اور کب آئے گا؟ جب یہ گندگی غلاظت دنیا کی جو ہمارے اندر ہے یہ نکلے گی. مال کی محبت، اولاد کی محبت، فتنوں سے اپنے آپ کو بچاتے ہوئے صرف اور صرف اللہ جو ہے یہاں بس جائے، اور جو ذمہ داری پوری ہو رہی ہے اللہ کے حکم کے تحت ہو رہی ہے، تب کہیں جا کر اللہ ہے کہ وہ انسان کو ملتا. اللہ مجھے اور آپ کو یہ ایمان عطا فرمائے. اور صحیح معنوں میں آخری بات یہ ہے کہ قرآن کی یہ آیتیں جب ہم پڑھتے ہیں تو ذہن میں رکھیے کہ یہ ہمارے لیے ہیں بالخصوص. قرآن براہ راست کافروں سے جب خطاب کرتا ہے تو اللہ کے وجود پہ دلیلیں آتی ہیں تاکہ وہ اللہ کو مانے. جب قرآن ایمان والوں سے خطاب کرتا ہے تو بشارتیں سامنے آتی ہیں تاکہ ان کا دل مضبوط ہو. اور جب قرآن ہم جیسوں سے خطاب کرتا ہے جو نہ تو کفر میں الحمدللہ اور نہ ہی ایمانی کیفیات میں اس درجہ ہیں، تو اللہ تعالیٰ پھر اپنی پہچان کرواتا ہے کہ جانو اور سمجھو کہ میں ہوں کون، تاکہ ہم جس پر ایمان لائے بیٹھے ہیں اس کو کسی درجے اپنی عقل کے مطابق جو ادراک ہو سکتا ہے وہ کرے تو صحیح، تاکہ اس کی محبت ہمارے دل میں آئے اور پھر ہم ایمان کی منزلیں طے کریں. تو یہ آیتیں بالخصوص میرے اور آپ کے لیے. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات.